जो है प्रायोरिटी है पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए, मगर इसके साथ ये जरूरी भी है कहना कि वो महज कोई एक हल नहीं चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि उसमें उसके मुस्तकबिल की और जो उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनकी भी जमानत हो।
सही, तो इसमें क्या पहले तो ये अज्यूम किया जाए कि पाकिस्तान महज इसमें नेगोशिएटर है, फैसिलिटेटर है, उनको इंगेज करना चाहता है, या पाकिस्तान के पास आपके ख्याल में कुछ ब्लूप्रिंट्स भी हैं जहां पे वो कायल कर सकता है दोनों फोर्सेस को, दोनों मुल्कों को?
देखिए, पाकिस्तान के पास नहीं, ब्लूप्रिंट्स तो मेरे ख्याल से बदकिस्मती से ऐसे नहीं है। वो तो हमें उसका इल्म हो गया था जब जब मुल्ला उमर जो है उनकी उनके ना होने के सबूत पेश किए गए थे कि भाई वो मर चुके हैं। मगर हकीकत यह है कि ये एक पेचीदा मसला है, और पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि जो तालिबान के अंदर जो एक तरह से टूट फूट का अमल इस वक्त जारी है, उसकी वजह से कोई भी आप मुस्तकबिल का जो अमन का प्लान है उसकी अब जमानत नहीं दे सकते, क्योंकि क्योंकि बहुत से धड़े जो ऐसे हैं कि जो कि बार बार उसमें से उसकी मुखालिफत कर रहे हैं।
ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि शायद हम ब्लूप्रिंट्स की जब हम बात करते हैं या जो रोड मैप की, वो हमारे सामने तभी वाजे होता अगर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी आता, उठाया जाता। हमारे साथ हैं इजाज़ उल हक साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और इसके अलावा नेशनल असेंबली की डिफेंस कमेटी के एक रुकन हैं इस वक्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हुक्मरान जमात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके इत्तेहादी भी हैं। इजाज़ उल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ कामरान बुखारी साहब हैं और रजा रूमी साहब हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का आर्मी चीफ के साथ पहले सऊदी अरेबिया और फिर ईरान का आइंदा हफ्ते दौरा, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फासले हैं, जो इख्तलाफात हैं, उनको कम किया जा सके। पाकिस्तान के कंसर्न्स तो समझ आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास रोड मैप क्या है इन दोनों मुल्कों को करीब लाने का, और क्या इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस बारे में ब्रीफ किया गया है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कुछ रिकमेंडेशन या सिफारशात पाकिस्तान के इन पोलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के पास है जो विजिट करेंगी सऊदी अरेबिया का और ईरान का?
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोड मैप तो एक ही है कि पाकिस्तान ने, देखें जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है या मिडल ईस्ट के अंदर जो तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने किसी एक के साथ फरीक नहीं बनाया इसके अंदर, और कोशिश यही रही है कि भाई मामला जो हैं वो सालसी के साथ करवाएं। और पिछला जो दौरा हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सऊदी अरेबिया का, वो बड़ा कामयाब था, और मेरे ख्याल में वो काफी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी। और फिर आपको मालूम है कि हाल ही में उनके वजीर खारजा और फिर वजीर दफा भी आए।
आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो तो पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के रेफरेंस में अहम है, या पाकिस्तान उस इत्तेहाद का जो हिस्सा बना है कि अगेंस्ट दाइश या टेररिज्म, लेकिन ईरान और सऊदी अरब की जो मुखासमत है वो काफी शदीद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक थ्योरी ये थी, कामरान बुखारी साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये तो भेड़ों का छत्ता है, शायद पाकिस्तान को इससे दूर रहना बेहतर होगा। जनरल क्यूम हमारे साथ थे, उनका कहना था कि ये इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है। तो इस रेफरेंस में मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसा इसमें आजम क्या है कि वो दो एक्सट्रीम पे खड़ी हुई फोर्सेस को या स्टेट्स को इंगेज कर सकता है?
देखिए, पाकिस्तान एक तो ये पहली बात है कि हमारे पड़ोसी हैं, और दूसरा ये कि हमारी पार्लियामेंट का भी जो कंसेंसस है वो यही था कि पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा करे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और दीगर जमातें भी ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान को फरीक तो नहीं बनना चाहिए लेकिन इस मसले से दूर भी नहीं रहना चाहिए।
सही,
क्योंकि एक हमारा पड़ोसी है और अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी, और सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारे मतलब बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और तमाम मामलात में यानी 1980 से हमारी फौज पाकिस्तान जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया वहाँ उनकी ट्रेनिंग में, और वहाँ रहे भी हैं वो। और मेरे ख्याल में दोनों ममालिक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से एक ऐसा किरदार जिसमें कि वो एक पुल का किरदार अदा करे।
तो क्या हम ये समझें कि इससे पहले ऐसी नरमी या पाकिस्तान के किरदार के लिए कबूलियत ईरान, तेहरान में और रियाज में दोनों जगह मौजूद है, प्लस वाशिंगटन या कोई और मुल्क, बड़ा मुल्क, वो भी पाकिस्तान के क़यादत के इन दौरों का, जो मुजवजा दौरे हैं, उनकी वो सपोर्ट कर रहा है या किसी हद तक कोऑर्डिनेशन में है?
बिल्कुल बिल्कुल, बैकडोर डिप्लोमेसी में खलीज के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसमें मेरे ख्याल में कि सपोर्ट है उन ममालिक की भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो है इसमें एक पॉजिटिव किरदार अदा करें।
सही।
और मेरे ख्याल में जो पिछले जो दो दौरे हुए हैं सऊदी وزیر خارجہ کے وزیر دفاع کے, اس میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی اسی طرف ہوئی ہوگی کہ جناب کہ کوئی نہ کوئی معاملے کا حل نکالا جائے. اور اب کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ساتھ جا رہے ہیں تو ایک سپورٹ پرائم منسٹر کو وہ بھی ہوگی, اور پھر ایران بھی میرا خیال ہے کہ پازیٹو جواب دے گا, کیونکہ ایران عراق جو جنگ تھی اس میں بھی پاکستان فریق نہیں بنا تھا. اگر آپ یاد کریں پاکستان نے ایک او آئی سی کے جو کانٹیکٹ گروپ بنا تھا اس میں جنرل ضیاء الحق شہید کا بڑا اہم کردار رہا تھا, اور کچھ 26 کے قریب دورے کیے تھے انہوں نے عراق اور ایران کے, اور کوشش یہ کی تھی کہ یہ صلح ہو آپس میں.
ہمارے ساتھ رہے گا کامران بخاری صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. بخاری صاحب, آپ نے رضا رومی صاحب کا بھی انالیسس سنا ہے اور اعجاز الحق صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے, آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں یہ وہ انیشیٹو ہے جو ایز این ایکسپرٹ آپ کے خیال میں پاکستان کو وہ رول پلے کر بھی سکتا ہے, لیکن اگر دور رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اب یہ انیشیٹو لیا جا چکا ہے, آپ کے خیال میں کتنی کامیابی کے امکانات ہیں؟ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر میڈیٹر کے طور پہ کوششیں برابر نہ ہوں تو پھر اپنے آپ کو فریق بننے سے روکنا وہ بھی بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ریفرنس میں تیاریاں ہیں پاکستان کی اور پورا سوچ وچار کیا گیا ہے؟
جی اسد, آپ کو اور رضا کو اور اعجاز صاحب کو سلام, سننے والوں کو سلام. دیکھیں میں پھر سے وہی کہوں گا جو پچھلے ہفتے آپ کے شو پہ کہا تھا کہ ایک طرف ہوتی ہے نیت اور دوسری طرف ہوتی ہے کارکردگی کی صلاحیت. تو جہاں تک تو نیت کا تعلق ہے تو میں اعجاز الحق صاحب کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی نیت یہی ہے کہ بھائی اس میں جو ہے صلح صفائی کرائی جائے اور دونوں سے جو ہے ایکوی ڈسٹنٹ ریلیشن شپ رکھا جائے. یہ جہاں تک تو نیت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات آتی ہے قابلیت کی, کیپبلٹی کی, کہ کیا پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ ایران کو اور سعودی عرب کو یہ باور کرا سکے کہ بھائی وہ اس طرح سے وہ جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ نہ کریں. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیسمسٹک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ پاکستان بحیثیت کمزور ہے, وہ بات ہے کہ پاکستان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو ان دونوں ممالک کو انفلوئنس کر سکے, لیکن ساتھ میں ایک اور ایشو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ 80 کی دہائی نہیں ہے اور 1990s ہے اور 2000s ہے, اس وقت جو ہے بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے اور ایک زیرو سم گیم چل رہی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے پاکستان کو خاطر خواہ کامیابی ہوگی. کوشش کرنے سے میں جو ہوں اگینسٹ.
آپ کے خیال میں وہ جادوئی دلیل کیا ہوگی پاکستان کے پاس جو ریاض اور تہران دونوں کو مجبور کرے گی کہ پاکستان کی بات سنی جائے؟
دیکھیں ضرورت دیکھنی پڑتی ہے ان ملکوں کی جن کو آپ منانا چاہتے ہیں, تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو جیسے جو ہے اعجاز صاحب نے کہا جی کہ سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں, تو ان کو یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ دو ٹوک بات کرنی ہوگی کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ رہیں, لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارا مشورہ ماننا پڑے گا اور بیک آف کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ایران کو یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل ریہیبلیٹیشن کی طرف آ رہے ہیں, آپ جو ہے نا عالمی برادری کا پھر سے حصہ بن رہے ہیں, ہم جو ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بشرطے کہ آپ اس معاملے میں جو ہے ذرا لچک کا اظہار کریں اور بیک آف کریں آپ بھی. تو اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے, پاکستان اپنے ویٹ کو جو بھی تھوڑا بہت ویٹ ہے اس کو یوز کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سنیں.
اعجاز الحق صاحب نے ماضی کے کچھ ریفرنسز دیے ہیں, آج بھی کیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت حد تک نہ صرف تبدیل ہو چکا ہے شاید ٹوٹلی الٹ چکا ہے؟ تو کیا پاکستان کے لیے جو ایکسپیرینسز ماضی میں یا 80 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں جو رہی ہیں ان کو وہ آج بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے؟
میں نہیں سمجھتا, میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ میں اس میں پر امید نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو جیو پالیٹکس میں ہم جو ہے ایکٹر کے جو سچویشن ہے اس میں اپنے آپ کو رکھ کے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو سعودی عرب کے جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ بھائی جو ہے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, عرب دنیا جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے, اوپر سے جو ہے آپ کو اندرونی طور پہ سلفیزم اور جہادزم کا بہت بڑا جو ہے چیلنج ہے, جس کو آپ جو چینی کو آپ باٹل میں ڈال نہیں پا رہے, ٹھیک ہے. باہر سے آپ کو جو ہے ایران کی طرف سے جو ہے خطرہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم جو ہے وہ ڈکلائن کر رہے ہیں ایران کا گراف بڑھ رہا ہے, تو یہ تو سعودی عرب کا ویو پوائنٹ ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف یا وزیر اعظم کا جو دورہ ہوگا وہ دو چار گھنٹے کے لیے, دو دن کے لیے, جتنا بھی وہ بات چیت کا سلسلہ ہوگا وہ سنیں گے, لیکن ان کا جو روزمرہ کا معمول ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے ایران کو اگر آپ لے لیں تو ایران کے پاس اس وقت تھریٹس اتنے طرح نہیں ہیں جتنی کی اپرچونٹیز ہیں.
Exactly.
وہ پاکستان کے کہنے کے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان کا اتنا انفلوئنس ایران پہ نہیں ہے.
صحیح.
وہ کیوں پاکستان کی بات میں آ کے یہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ کی بات مان لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت.
لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جن انٹرسٹ کی بات کریں شاید پاکستان ان کو ایکسپلوائٹ کر سکتا ہے یا کرنا چاہے گا. رضا رومی صاحب آپ بتائیے گا, ایران ایک تو یہ کہ وہ آج کی جدید دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے آلموسٹ 30 برسوں کے بعد یا 3 عشروں کے وقت کے بعد, تو ایک اپرچونٹی اس کے سامنے ہے. لہٰذا کوئی بھی پلیئر بھلے اس کی اپنی ورتھ یا ویٹ اس کے لیے کتنا کم یا زیادہ ہو, اس سے ہٹ کے شاید وہ اس کو اویل کرنا چاہے. دوسری طرف اسلامک سیٹ یا داعش کے خلاف جو دباؤ بڑھ رہا ہے وہ کافی حد تک انڈائریکٹلی ریاض پہ بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے, نظریں ریاض کی طرف بھی جاتی ہیں. تو کیا یہ وہ دو چیزیں ہیں, یعنی ایک طرف مواقع دوسری طرف دباؤ, کہ یہ کوئی نہ کوئی توازن پیدا کرتی ہیں اور ان دونوں فورسز کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ایک کردار ادا کر سکتی ہیں, اور کوئی پاور اگر ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے بھلے وہ پاکستان اور اس کے پیچھے امریکہ یا کسی ملک کی سپورٹ ہو تو اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے؟
جی دیکھیے, جیسے پہلے کامران نے کہا کہ مشرق وسطی جو ہے اس وقت وہ بالکل ایک آگ کی لپیٹ میں ہے اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے. کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اس وقت شدید قسم کے مسائل نہ ہوں, بلکہ اب 3 ممالک تو ایسے ہیں کہ اب وہ عراق, لیبیا اور شام, وہ تو اب ان کی ریاستوں کا جو وجود ہے وہ محض فکشن ہے, کیونکہ اور آن گراؤنڈ حالات اور ہیں. تو اس بدلتے ہوئی صورتحال میں اور ساتھ میں جو آپ نے ایران کا ذکر کیا, وہ ایک بہت بڑا تبدیلی کا ایک اور پیش خیمہ ہے. کیونکہ یہ جو ساری مشرق وسطی کی پالیسی تھی یہ اس میں جو ہے مغربی ممالک جو ہے خصوصاً یو ایس اے اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک اتحاد کی جو کیفیت تھی وہ اس وقت بدل رہی ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کے بعد یہ طاقت کے توازن جو ہے وہ بدل گیا ہے.
صحیح.
اور اسی وجہ سے یہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو مخاصمت اور اس وقت جو آپ چپرش کا عروج دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے مستقبل کے مشرق وسطی میں کس کے پاس زیادہ طاقت اور اثر و نفوذ ہوگا.
صحیح.
اور اسی چکر میں اب پاکستان جو ہے وہ بھی اس میں گھسیٹا جا رہا ہے, بیکاز پاکستان کی ایک تاریخی دوستی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ہمارے لاکھوں جو ہیں لوگ وہاں پر کاروبار کرتے نوکری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو زر مبادلہ کا سب سے بڑا سورس ہے وہ سعودی عربیہ میں ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں. تو وہ یہ ایک بہت سیریس ایک طرف یہ مسئلہ ہے, مگر دوسری طرف ہمارا جغرافیہ ہے کہ ایران بالکل ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے, اور افغانستان کے اندر بھی ایران جو ہے وہ ایک پلیئر ہے, اور اب ایران جو ہے اس کے تعلقات اب امریکہ سے اور یورپ سے بتدریج بہتر ہو رہے ہیں, ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم یہ کہ ایران کے پاس انرجی کے سورسز بھی ہیں, ہمارے پڑوس میں ہم ایک انرجی ڈیفیسٹ ملک ہیں. تو یہ پاکستان اس لیے آپ نے دیکھا کہ یمن کے اوپر بھی جو پاکستان کی پالیسی تھی جس میں کہ احتیاط برتا گیا اور یکدم سعودی عربیہ کی حمایت میں ہم نہیں گئے, کیونکہ اگر آج سے 10-20 سال پہلے ہوتا تو بالکل شاید فیصلہ فرق ہوتا.
صحیح.
مگر پاکستان کو بھی اس چیز کا مکمل احساس ہے کہ یہ اب حالات اور خطہ جو ہے چاہے وہ مشرق وسطی ہو یا یہ مغربی ایشیا کی ہو, یہ بہت تیزی سے اس میں ساری چیزیں بدل رہی ہیں.
Exactly. تو کافی چینجنگ آپ کہنا چاہیے انوائرمنٹ. اجازت الگ صاحب, آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا, اس سے پہلے بھی یہ سوال ہم نے کامران صاحب سے بھی کیا اور رضا رومی صاحب سے بھی, کہ نارملی جو پرنسپلز رہتے ہیں بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کسی سالس کا کردار, کہ اگر وہاں پہ اس کو بذات خود ٹف ٹائم ملنے لگے تو کہیں نہ کہیں وہ انکلائنڈ ہو جاتا ہے نیچرلی. پاکستان کے لیے حساسیت بہت زیادہ ہے, دونوں ملکوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں, کاروباری اور ایک دوسرے کے مفادات بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اسلام آباد, تہران, ریاض تینوں دارالحکومتوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے. ایران ایون اسلام آباد اور ریاض کے درمیان بھی آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا, مسائل رہتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کے خیال میں پاکستان کیسے یقینی بنائے گا کہ یا تو وہ کامیاب ہو, اس کے پاس ناکامی کا آپشن نہیں ہے؟
لیکن پہلی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میجک واؤنڈ ہے اس کے اندر کہ آپ جائیں گے اور جاتے ہی پہلے دورے میں جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اس میں زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہوں گی, دیگر ممالک سے بھی بات کرنی پڑے گی جو کہ ایران کے قریب ہیں, اور کچھ مسلم ممالک کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا. وزیر اعظم نے یہ اچھا کیا کہ چلیں دونوں ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ ڈیلیگیشنز اور بھی ممالک میں بھیجنے چاہیے تھے, اور پھر ایک کانٹیکٹ گروپ بنا کے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو اتنے خراب ہو گئے ہیں ریلیشنز ایک دم, اس کو کسی طریقے سے تھوڑا تھو کیا جائے اور پھر معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ ایک دم کوئی اس میں بہتری آ جائے گی. جو باتیں دوستوں نے کی ہیں ابھی کامران صاحب نے, رضا رومی صاحب نے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ حالات اسی قسم کے. لیکن پاکستان کیونکہ فریق نہیں بنا, تو اس وقت سعودی عربیہ کی بھی اور ڈیپینڈنس ہے کافی پاکستان پہ, اور خلیج کی بھی جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں تو پاکستان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کم سے کم جس طرح کے بھی ایک جو یہ کولیشن بنا ہے 36 ملکوں کا کہ پاکستان اس کے اندر ہے, پہلے نام دے دیا گیا پھر اس میں ہم شامل ہوئے, اسی طرح ایران کے ساتھ بھی, ایران بھی یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میرے 2-3 دورے جو ہوئے ایران کے وہ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان کا کردار, کہ جب ایران عراق وار تھی پاکستان نے ایک ایسا نیوٹرل کردار ادا کیا تھا جس میں کہ ان کو فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی نہیں ہوا, اور وہ پاکستان کے ساتھ ان کے بھی تعلقات مطلب گرم سرد ہی رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی پاکستان کی بات سنے گا, اور امید ہے کہ دونوں ممالک میں کچھ تھوڑی بہت ٹھنڈ پیدا کرنے میں پاکستان ایک کردار ادا کر سکے.
مختصرا اب آخری یہ سوال, آپ کے خیال میں اگر ہم نے 1 سے 10 تک کے اسکیل پہ کوئی رائے بنانی ہو تو آپ کے خیال میں کتنے امکانات ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے اور پاکستان اپنے اس کردار میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ 1 to 10
میں سمجھتا ہوں کہ 5 رکھتے ہیں ابھی فی الحال.
جی
5 آپ دے رہے ہیں کہ مطلب 5 رکھتا ہوں.
50-50. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب کا, آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا. رضا رومی صاحب, پہلے 1 to 10 اسکیل پہ پاکستان کی ان کوششوں کی کامیابی یا برابر ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ جی رومی صاحب, کامران بخاری. جی جی
ہاں, تو دیکھیے ان یہ تو بہت مشکل ہے کہ ان کی
سکیلنگ کی جائے,
کیا امکان ہے, مگر اگر آپ واقعی انسسٹ کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ 6-10 میں سے 6 دوں گا.
بڑے اچھے, بڑے اچھے مارکس ہیں کامران بخاری صاحب.
جی میں بہت زیادہ دوں گا تو 4 دوں گا.
4 آپ کے. ہمارے ساتھ ہی اعجاز الحق صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رومی صاحب اور کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی سے جڑے ہوئے دیگر بھی کچھ جو ٹاپکس ہیں ان پہ آپ کی رائے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے, زیادہ ہمارا فوکس ہوگا اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کے خلاف لڑائی وہ کتنی صبر آزما ہو سکتی ہے, دنیا کا پوٹینشیل اور اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کا اسٹیچر کیا ہے. کیا کل کامران بخاری صاحب نے ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا فورن میگزین کا, اگر میں اس کا نام فورن افیئرس کا, تو اس میں جو کہہ رہے تھے کہ کیوں ہم داعش کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہ سمجھیں, کیونکہ ان کی ایفرٹس یا ان کی کوششیں ایک ریاست کے لیے وہاں باقاعدہ ان کی ایگزسٹنس ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر سے ان کی شاید کیمسٹری مختلف ہے, لیکن ان کے حالیہ جو سرگرمیاں ہیں پوری دنیا میں وہ ان کو کہیں نہ کہیں اگر وہ ریزمبل کرتی ہیں القاعدہ سے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی بنیادی سوچ یا فلسفے سے کہیں ہٹ رہے ہیں یا نہیں. اس کا ہم انالیسس کریں گے, لیکن اس سے پہلے صرف ایک سوال. آج ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ جو معاہدہ ہوا, بڑا ہسٹورک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والا معاہدہ تھا, اس ریفرنس میں آج ایران کے فورن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی آج سیٹرڈے کو توقع کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی فائنل رپورٹ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ جاری کرے گا تو ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. رضا رومی صاحب, ایران کے اوپر پابندیاں ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ سیٹسفیکٹری ہو سکتی ہے, انالیسز آپ کا کیا ہے؟
سچ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پیچیدہ ہے, اور اتنی آسانی سے پابندیاں جو ہے وہ شاید نہیں جائیں گی,
لیکن جو امکانات ہیں ہر طرف سے وہ یہی دکھائی دیتے ہیں کہ اب یہ بتدریج وقتاً فوقتاً یہ جو ہیں ایران کے اوپر سینکشنز یہ ختم ہوتی جائیں گی مستقبل قریب میں.
جی کامران بخاری صاحب, ایران سینکشنز اور اس کی دوسری طرف توثیق بھی اس معاہدے کی یہاں پہ واشنگٹن سے بھی تحال نہیں ہوئی ہے, لیکن سینکشنز کے آپ کے خیال میں ہٹ سکتی ہیں؟
جی اسد, میں رضا کے ساتھ پوری طریقے سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں یہ اسٹریٹیجکلی تہران اور واشنگٹن نے, دونوں اسٹیبلشمنٹس نے یہ بات جو ہے تو اس کی ڈیسیشن لے لیا ہے, ایک دوسرے سے جو ہے اگری بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ماضی کو جو ہے اس سے آگے جانا ہے اور جو ہے پٹ دا پاسٹ بیہائنڈ اور آگے بڑھیں اور تعلق. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کس طرح جائے, کیونکہ وہاں پہ پھر جو ہے بہت سارے روڑے بیچ میں آتے ہیں. دونوں کیپٹلز کے اندر ایک ڈومیسٹک بہت اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہے, تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے رضا نے کہا کہ یہ ایک بتدریج سلسلہ ہوگا, اور لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے کوئی واپسی کا راستہ ہے, کیونکہ واپسی کا راستے سے مراد یہ ہے کہ امریکہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, جو کہ وہ نہیں ہے, اور ایران کے پاس جو ہے وہ آپشن نہیں ہے اکنامکلی کہ وہ جو ہے واپس جو ہے پرانے حالات کی طرف چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں سے روڈ جو ہے لینئر ہے, سیدھی ہے, لیکن رک رک کے گاڑی چلے گی.
جی بہت شکریہ. اب آتے ہیں ذرا اسلامک اسٹیٹ داعش, اس کی سرگرمیاں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوششیں. گزشتہ ہفتے امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, یہاں پہ باقاعدہ وہ ایک اپنے ملٹری کیمپ میں موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں داعش کے خلاف کامیابی حاصل کرنی ہے تو کوٹ اینڈ کوٹ میں وی مسٹ وی کین اینڈ وی ول ڈلیور ا لاسٹنگ ڈیفیٹ ٹو اسلامک اسٹیٹ. تو لیکن اس پہ جو اینالسٹ ہیں اس میں ایون فارن ان کے ڈپلومیٹس بھی ہیں امریکہ کے, میں بھی اس وقت ان کے نام کوٹ نہیں کر پاؤں گا, بہت سارے ایکسپرٹس ہیں جن کی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, ان کے کمنٹس دیکھ رہا تھا, اس کو سم اپ کیا گیا تھا, وہ زیادہ ہوپ فل نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی طویل جنگ ہوگی, اور اگر لانگ لاسٹنگ امپیکٹ چاہیے داعش کے خلاف کامیابیوں کا تو اس کے لیے کئی ڈیکیڈز لگ سکتے ہیں. کیا واقعتاً داعش اتنا بڑا فینومینا ہے, اتنی بڑی تھریٹ ہے کہ اس کے لیے لڑنے کے لیے پوری دنیا کی فورسز کو کھڑا ہونا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ داعش کو کیا محض ایک جہادی آرگنائزیشن یا دہشت گرد آرگنائزیشن کیوں نہ سمجھا جائے, اور جو داعش کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں ہیں وہ جو نیریٹو سامنے آ رہا ہے وہ جہاد کو کاؤنٹر کرنے میں کیوں ناکام ہے؟
یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟
جی
جی دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائی خوشائند بات ہے, کیونکہ میں اس پہ بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا اور لکھ رہا تھا کہ بھائی یہ جو ماڈل ہے ہمارا القاعدہ کا,
جی
چاہے ہم اس داعش کو القاعدہ 4.0, 5.0, 6.0 جو بھی کہتے ہیں, یہ بڑا ہی جو ہے غلط مفروضہ ہے, کیونکہ ہم جو ہے ایک نئی بلا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ ایک ریاست ہے, چاہے اس ریاست کو آپ جو ہے تسلیم کریں یا نہ کریں, کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے کہ ان کے پاس علاقہ ہے, وہ وہاں پر ایک اکانومی چلا رہے ہیں اور وہ وہاں اس ان علاقوں کا ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, ان کا دفاع کر رہے ہیں, کچھ علاقے چھن جاتے ہیں پھر نئے علاقے لے لیتے ہیں, اور وہ ان علاقوں کی حدود سے بہت دور پاور پروجیکشن بھی کرتے ہیں ٹیررسٹ اٹیکس کی صورت میں. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک ریاست ہے جس کے پاس ایک ملٹی ڈویژنل کنونشنل ملٹری فورس ہے اور ایک سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس جو ہے سروس بھی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا کر رہی ہے. تو یہ اس کی روشنی میں جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جی ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کب تک چلے گی, دیکھیں اس وقت داعش کے ساتھ کنسرٹڈ ایفرٹ کے ذریعے کوئی بھی لڑ نہیں رہا ہے. جیو پالیٹکس اور جو مختلف سٹیک ہولڈرز کے امپیریٹیوز ہیں وہ بیچ میں جو ہے نا آڑے آ رہے ہیں. ڈائریکٹلی داعش کے اوپر کوئی فوکس نہیں کر رہا. آپ فہرست جو ہے میں اس میں سے نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ بہت وقت لگ جائے گا, لیکن اگر آپ ایک ایک ایکٹر کو چنیں, چاہے وہ کوئی ریاستی ایکٹر ہے چاہے وہ غیر ریاستی ایکٹر ہے جو کہ داعش کے خلاف لڑ رہا ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک ہیف ہارٹیڈ میجر ہے. ان کے گولز کچھ اور ہیں, ان کو وہ جو ہے نا اپنا پرائیورٹی دیتے ہیں. تو اس جنگ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹو فورس ہے کہ جو ہے جس کے پاس طاقت ہے صلاحیت ہے اور ضرورت بھی ہے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے علاوہ کوئی ایسی فوجی طاقت نہیں ہے کہ جو داعش کا کلاکم آ کر سکے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کتنی جلدی جو ہے یا کتنی دیر سے اس میدان میں بھرپور طریقے سے چھلانگ مارے گا.
لیکن کیا سلیوشن آپ کے خیال میں کلا کما ہی ہے یا کسی سٹیج پہ جیسے اب افغان طالبان کو ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داعش کو سمیٹنے کے لیے کم از کم کیونکہ وہ کسی گلوبل ایجنڈے کی طرف نہ جائے, اپنے ریجنل پولیٹیکل ایجنڈے کی طرف رہیں, تو کیا ان کو بھی کیا کسی سٹیج پہ پولیٹیکلی انگیج کیا جا سکتا ہے یا یہ کہنا بھی بہت قبل از وقت ہے؟
دیکھیں یہ قبل نہ ہی یہ قبل از وقت ہے, اور یہ جو فریم ورک ہے قبل از وقت کا یا جو ہے صحیح ہونے کا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے دیکھنے کا. دیکھیں طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو القاعدہ سے علیحدہ کر لیں.
صحیح.
القاعدہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک ٹرانس نیشنل جہادی قوت ہے کہ جو کسی ریاست کے جو نیشن سٹیٹ کی باؤنڈریز ہیں ان کو انٹرنیشنل لاء کے تحت نہیں مانتے, وہ اپنے جو ہے نا ان باؤنڈریز کو اریز کرنا چاہتے ہیں. القاعدہ وہ باتیں کرتے تھے, داعش نے وہ کام کر کے دکھا دیا ہے, اس وجہ سے داعش کے ساتھ بھی بات چیت نہیں ہو سکتی. ہاں بات چیت ہو سکتی ہے مستقبل میں جا کے, اگر بات چیت ہوگی تو ان گروپس کے ساتھ ہوگی کہ جو دیگر اور سلفی جہادی گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیریا کے جو نیشن سٹیٹ کے باؤنڈریز کے اندر رہ کر ایک ایکٹر کے طور پہ جو ہے نا کام کرنا چاہیں گے, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو بھی رہی ہے. ہاں مستقبل میں اگر داعش کے کوئی جو ہے داعش کا بھی ایک جو ہے نا نیا روپ آئے گا, وہ نیا روپ اگر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے موجودہ روپ سے جو ہے ماڈریٹ کرتا ہے تو شاید ان سے بات ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ ٹرانس نیشنل جہادی قوت ہیں آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے.
جی رضا رومی صاحب, ذرا داعش کی اس کی بنیادی کیمسٹری کی طرف بھی آتے ہیں. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایک انیشلی انہوں نے پولیٹیکل کیمپینر کے طور پہ یا پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ شروع کیا کہ ہم دولت اسلامیہ ہیں اور عراق اور سیریا کے اندر باقاعدہ ایک ٹیریٹوریل ان کی گین کے لیے ان کی ایفرٹس تھیں یا کوششیں تھیں, عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس کا ایک کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فیس بھی سامنے ہوتا ہے. کیا داعش کے معاملے میں بھی کوئی پولیٹیکل فیس ہے یا گریجولی اسٹیبلش ہو سکتا ہے جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں, ایک بات. اور دوسرا کہ ایسی یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کافی مشکل ہوگا یا طویل جنگ ہو سکتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے کامران نے صحیح کہا کہ بالکل جو ہے اس کی سیاسی جو اس کا پہلو ہے وہ تو بالکل وہیں پہ موجود بھی ہے, اور اس کا پولیٹیکل فیس بھی سامنے آئے گا, اور کہیں نہ کہیں کسی لیول پر نیگوسیشن جو ہے وہ بھی کرنی پڑے گی. مگر جو آپ کا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ طویل جنگ کیوں ہوگی اور یہ کیوں مشکل جنگ ہے, تو دیکھیے اس کا بڑا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک نظریہ بھی ہے, اور یہ نظریہ جو ہے یہ نظریہ محض بمباری سے اور مختلف قسم کی جنگیں کرنے سے ختم نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 14 سال سے امریکہ نے افغانستان میں یہ کوشش کی پاکستان کی مدد سے بھی کہ القاعدہ کو کمزور کیا جائے اور طالبان جو ہے ان کو ختم کیا جائے, مگر آج صورتحال یہ ہے کہ القاعدہ اگرچہ کمزور ہو گئی ہے اور افغانستان اور پاکستان سے شاید بہت کم اس کا وجود رہ گیا, مگر وہ اور جگہوں پر جو ہے ابھر کر مختلف اشکال میں آ گئی ہے.
صحیح.
اور یہ جو ہے داعش جو ہے یہ بھی اسی ملتے جلتے نظریے کی حامل ہے, اور یہ نظریہ جو ہے یہ بہت ہی پاورفل اور انقلابی نظریہ ہے.
صحیح.
کیونکہ یہ جو ہے لوگوں کو ایک طرح سے جو وہاں پر مشرق وسطی میں اور دیگر ممالک میں جو گورننس کے مسائل ہیں, لوگوں کی جو ریاست سے دوری ہے اور افراتفری اور انسیکیورٹی کا جو عالم ہے, اس میں یہ ایک سٹیبلٹی کی شکل دکھائی دیتا ہے. تو بہت سے ایسے علاقے جو ہیں شام میں اور عراق میں جہاں پہ داعش کا کنٹرول ہے اور جہاں پہ وہ ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں اور سیکیورٹی کا بندوبست بھی کرتے ہیں, تو وہ وہاں کی مقامی جو آبادی ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگ ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں, ہمیں نہیں بھولنا پڑے گا. اور وہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ شاید وہ ان کے نظریے سے 100% متفق ہے, مگر ان کو ایک سٹیبلٹی نظر آتی ہے. مگر جو بہت سے اس میں یہ بھی امریکہ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو عراق میں اور افغانستان میں اور لیبیا میں جو جنگ و جدل کا میدان گرم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو جو سارا ساری تفریح ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بھی ایک ریئیکشن ہے. اور یہ اب اس کو اس سے لڑنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب اس میں ملٹری حکمت عملی سے آگے بڑھنا پڑے گا.
میں اس کو سمجھ کیجیے گا 30 سے 40 سیکنڈ میں کہتے ہیں جس طرف آ رہے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہیے ہے. اس کی راہ میں کہتے ہیں کہ وہ جو جہادی فلسفہ ہے ایکسیپٹڈ اس وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیا اس کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں متضاد بیانیاں سامنے لانے میں سٹیٹ کو اسرٹ کرنا ہے یا علماء پہ ریلیجیس سکالرز کے اوپر انحصار کرنا ہے؟ کیونکہ اگر دوسری طرف کرنا ہے تو وہاں پہ تو شاید بہت لمبی اور طویل مشکلات رہیں گی ریاستوں کو. تو یہ کون بلڈ کرے گا؟
دیکھیے دونوں طرف ضروری ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ سٹیٹ کا وجود تو ہونا. ابھی جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ شام میں اور عراق میں اور لیبیا میں تو سٹیٹ کا وجود جو ہے وہی معدوم ہوتا جا رہا ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ریاست جو تھی وہاں پہ پہلے وہ اب موجود ہی نہیں ہے, تو ایک نئی ریاست جو ہے وہ خلا بھر رہی ہے اور وہ داعش ہے. اور دوسرا اور جو باقی عرب ممالک میں جو سٹیٹس ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ ہے مثلاً جو کہ داعش کی طرح کی ایک نظریے کی حامل ہے, وہ دیکھیے جب تک وہ موجود ہے کیونکہ وہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں جو داعش کرتے ہیں,
گلے
کاٹنا اور جو ہے شیعہ جو آبادی ہے اس کو محکوم کر کے کونے میں رکھنا, وہ بھی تو ایسے ہی چیزیں کر رہے ہیں. تو سوال یہ کہ یہ اس میں تو ریاست کا جو ہے مختلف ریاستیں جو ہیں مشرق وسطی میں ان کا بہت اہم رول ہے. اور جو بیانیے کی آپ بات کریں اس میں دیکھیے ہم علماء کو
نظر انداز نہیں کر سکتے,
کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے مشرق وسطی کے سکولرز ہیں علماء ہیں جنہوں نے داعش کے خلاف بڑا واضح قسم کا
سٹینس
لیا ہے. تو یہ وقت ہے ان کو مضبوط کرنے کا اور ان کو آگے لانے کا.
بہت شکریہ رضا رومی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. کامران بخاری صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کافی ہمارے دونوں سیگمنٹس میں بڑی تفصیل سے مختلف ایشوز پہ اپنا نقطہ نظر دیا. چند سیکنڈ کے سامنے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر بچوں کی یا کم عمری میں شادی سے متعلق قوانین, وہاں پہ بنانے میں مشکلات ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کیا مشکلات ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
اس موضوع سے جس کا تعلق. واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں کم عمری کی شادی, یہ ایک مسئلہ ہے اور بے شمار جو کیجویلٹیز یا ہلاکتیں یا اموات رپورٹ ہوتی ہیں خاص طور پہ زچگی کے دوران اس کی ایک سب سے بڑی وجہ طبی طور پہ یہی بتائی جاتی ہے, کم عمری کی شادیاں بھی اس کا ایک حصہ ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ نے کوشش کی ہے ایک بار پھر کہ اس کے بارے میں لیجسلیشن ہو سکے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ایکٹ ہے جس کو آلریڈی امینڈ کیا گیا تھا, ایکٹ مجریہ 1929, اس میں کم از کم یہ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ لڑکے کی شادی عمر جو ہے شادی کے وقت 18 سال ہو اور لڑکی کی 16 سال ہو. اس کے اگینسٹ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ یا اس کی آبزرویشن آ چکی تھی, اور آج بھی پاکستان میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون سازی کے لیے جو ایک بل پیش کیا گیا تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کھڑی ہوئی کہ پارلیمنٹ کی اپنی نیشنل اسمبلی کی اپنی جو کمیٹی ہے اس نے اس ریفرنس میں اس کو بلاک کر دیا یا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ کمیٹی کے بقول یہ بل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق اسلامی قوانین اور کے مخالفت میں دیکھا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ شاید یہ خلاف مذہب بھی ہے, اہانت مذہب میں بھی آ جاتا ہے. تو اس ریفرنس میں کافی مشکلات ہیں, مذہب یا مذہب کے ریفرنس میں بات کرنا پاکستان کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, عام آدمی سے تو کیا بلکہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک گلوبل ایشو ہے, حتیٰ کہ اب اس کو ہیومن رائٹس کے زاویے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو کیا بیچ کے راستے ہیں, کیسے حل نکالا جا سکتا ہے؟ رخشندر ناز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لیگل ایڈ ہیں, لیگل ایڈ اینڈ اویئر سروسز کی. عظما اوشو ہمارے ساتھ ہیں, چیئر پرسن آس فاؤنڈیشن, اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. رخشندہ صاحبہ, اس خبر کو آپ نے سنا بھی ہوگا, آپ کا اس پہ ریئیکشن کیا ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا زاویہ ایک اور بھی ویسے میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے, یہ جو عمر کا بات ہے, کیونکہ بلوغت کے بعد یہاں ایون ویسٹ کے اندر یا اسلامک ملکوں ممالک کے اندر یہ جو پاورٹی ہے یا انگیجمنٹ ہو جاتی ہوتی ہے بہت سارے لیولز پہ, تو اس کو باقاعدہ شکل اگر دی جاتی ہے کسی رشتے کی, تو اس میں کیا ممانعت یا کباہت ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, یہ ایک تو بہت شکریہ آپ نے اس موضوع کے اوپر یہ اس پروگرام کو, اور بڑا آپ کا کوئز رسپانس تھا. دیکھیں, آپ ویسٹ اور ایسٹ کی جو چیزیں ان کے تناظر کو آپ دیکھیں.
صحیح.
آپ کی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جو انگیجمنٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ اس ایج میں اگر بہت سارے ڈیولپ کنٹریز میں بچے یا بچیاں اس میں ہو جاتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا وتھ کنسنٹ. آپ کا جو کنسنٹ کا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ کا مسلم جورسپروڈنس بھی مانتا ہے اور آپ کا قانون بھی مانتا ہے, ایک بہت بڑا یہ ایک فیکٹر ہے.
لیکن اس فیکٹر کے تحت پھر اگر پاکستان میں 14 سال کی لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہو تو پھر وہ درست ہے اس دلیل کے پس منظر؟
جی ہاں, انگیجمنٹ, کسی کا انوالو ہونا اور شادی جیسے انسٹیٹیوشن میں جانا, یہ دو مختلف باتیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ میں تو سب سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جس ملک میں آپ ایک بچے یا ایک بچی کو ووٹ نہیں دینے دیتے کہ بھائی تم بالغ نہیں ہو اور تم ووٹ نہیں دے سکتی, تم پارلیمنٹ کا ممبر نہیں چن سکتی, تم کاؤنسلر نہیں چن سکتے, تو آپ میرج جیسے انسٹیٹیوشن جس کو ریسپانسبلٹی کیسے دے سکتے؟
Exactly. یہاں پہ بات سمجھ آتی ہے, یعنی اختلاط ہونا یا انگیجمنٹ ہونا فطری تقاضا ہو سکتا ہے, لیکن شادی ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہے معاشرے کی تشکیل میں, اس کا
بہت بڑی سوشل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر اپنے لیے نمائندہ نہیں چن سکتا تو وہ شادی کے. اور پھر ایک اور چیز آپ نے تو ہیلتھ کا اسپیکٹ بتایا, میں جس ریجن میں ہوں یہاں پہ تو چھوٹی عمر کی شادیوں کی وجہ سے ویمن ٹریفکنگ جیسے ایشو جو ہیں وہ کافی دیکھنے میں آئے ہیں, کہ جہاں پہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ برائڈ پرائز کے اندر ان کی شادیاں ہو گئیں, یہاں سے لے جائی گئیں گلف میں یا قریبی جو ہمارے پروونسز ہیں پاکستان کے اندر بھی, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی.
صحیح.
تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ چھوٹی بچیوں کو اس میرج انسٹیٹیوشن میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ دوسری جگہ پہ جا کے.
صحیح. اب سر میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ اس کا سلوشن کیا ہے. عظما اوشو, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اس ایشو کو کیسے دیکھا ہے, کیسے لیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے پارٹی پہ, اور حوالوں سے شاید کرٹیسزم بھی بہت ہوتا ہو, لیکن ان کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ لیجسلیشن انہوں نے کی ہے خاص طور پہ اس طرح کے ایشوز پہ, تو آپ کے خیال میں یہ جو مسائل ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے, یا ان مسائل پہ سیلف بولنا بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں, سچ بات ہے, یہاں سے بیٹھے ہوئے بھی اس پہ بات کرنا کافی حساس, اور اس کے اندر جو سینسٹیویٹیز ہیں ان کا خیال رہتا ہے ذہن میں. جی,
آپ میری پولیٹیکل وابستگی پیپلز پارٹی سے ہے یا ادر پارٹیز ہیں, میں اس وقت سیاست سے ہٹ کر بات کر رہی ہوں کیونکہ میں خاتون ہوں, اور میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے, اور اس میں جو میرا سوال ہے یہاں پر وہ ایک ہے کہ مطلب بہت سے بل پاس ہوتے ہیں مختلف نیشنل اسمبلی میں, بہت سے بل آتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ جو ہے قانون سازی ہوتی ہے, तो कभी कोई किसी कानून के हवाले से जब कोई बिल आता है तो वो बिल कभी भी नजरियाती इस्लामिक नजरियाती काउंसिल में नहीं भेजा गया कि उसे उनसे उनकी मशावरत ले ली जाए। लेकिन जब बदनसीबी से जब भी कोई ऐसा कानून बनने जा रहा होता है जिससे खवातीन के को प्रो वुमेन होता है या प्रो चाइल्ड होता है वो बिल उठा के जो है वो भेज दिया जाता है इस्लामी नजरियाती काउंसिल में, और वहां पर बैठा हुआ जो एक खास माइंड सेट है वो उस बिल की मुखालफत करता है, और फिर हमारे यहाँ ये इसी तरह के इशू आते हैं।
अच्छा उस्मान, ये जो मैंने इससे पहले सवाल किया उसको अगर मैं डायरेक्ट लफ्जों में करूँ, लोग ये भी कहते हैं कि यानी शायद जो उसके हामी हैं उस एक राय वो ये दे सकते हैं कि सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं अनफॉर्चुनेटली कम उम्र बच्चियां, और पूरी दुनिया में बशमूल अमेरिका के एक रिपोर्ट यहाँ पे भी आ चुकी है इस रेफरेंस में कि 12 से 15 साल की एक बड़ी तादाद है जो हर साल ट्रैफिक होती है और वो इस बिजनेस में है। इसके अलावा जो है हमने पब्लिटी की बात की, फितरी मैलान की बात की, तो जब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो शादी क्यों नहीं, आपका इस पे आपकी इस पे टेक क्या है?
शादी इसलिए नहीं हो सकती, अभी बहुत अच्छी बात की रिक्शंदा ने भी कि शादी जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपने जब आपकी शादी होती है तो आपने पूरी आगे एक स्ट्रक्चर बनाना होता है आगे एक फैमिली का, फिर उसमें हेल्थ के इश्यूज आते हैं, लड़की है तो उसने प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उसके बच्चे होंगे, वो प्रेगनेंसी जो है अगर वो अर्ली एज में कंसीव करती है तो उसमें जो न्यू बॉर्न होता है उसकी डेथ की जो है वो रेशो बढ़ता जा रहा है, फिर उसके अपने अपने लिए उसके बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, फिर इसी तरह से पूरा एक फैमिली को लेके उसने चलना होता है, तो वो तो ना मेंटली इतनी मैच्योर होती है ना फिजिकली इतनी मैच्योर होती है कि वो एक पूरी फैमिली की जो है एक बेस बना सके और उसको लेके। अब हमारे यहाँ इसकी मिसाल ये ली जाती है 1400 साल पहले तो ऐसे होता था, उस वक्त चैलेंजेस और तरह के थे, इस वक्त चैलेंजेस और तरह के हैं, उस वक्त माशरे का जो स्ट्रक्चर था वो और है और इस वक्त माशरे का स्ट्रक्चर कुछ और है।
सही। तो लेकिन उसमें अगर हम ये तवक्को करें कि इस पे इज्तिहाद होगा या इस पे उलमाए कराम बैठ के कोई फैसला करेंगे, ये तो शायद नामुमकिन नजर आता है बज़ाहिर, लेकिन ये हो सकता है कि सोसाइटी को इटसेल्फ एजुकेट किया जाए इस जाविये से, तो सोसाइटी शायद रिस्पॉन्ड करे।
अभी मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी जहाँ तक बात है ना, ये सिर्फ उलमा इकराम का मसला नहीं है, ना ही उलमा इकराम की राय से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ना ही उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ही सारा सुधार लेके आएंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2015 में जब ये गए हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर इन्होंने क्या किया है, वहां पर भी इन्होंने चाइल्ड मैरिज पे तो बात नहीं की, जबकि बाकी जो कंट्रीज आई थी वो तो बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे हम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हैं, मगर हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं वो भी इन चीजों पर उस तरह से वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जैसा रिस्पॉन्स इस वक्त जरूरत है।
जी जी रक्षांदा साहिबा, आप इसको सम अप कीजिएगा, अब आपके ख्याल में इसका सोल्यूशन क्या है, अगेन सोसाइटी को एजुकेट किया जाए या आपको बाकायदा क्वेश्चन करते रहना है कि लेजिस्लेशन भी हो, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन अगेन लेजिस्लेशन तो और भी बहुत सारे इश्यूज पे है जिन पे अमल दरामद नहीं होता है, तो यहाँ पे एक जुमला कहा जाता है कि डोंट टेल डोंट आस्क और रेफरेंसेज में है, लेकिन ये कि अगर आप एजुकेट करते हैं तो फिर भले लेजिस्लेशन ना हो लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए सोसाइटी की कि कम अज़ कम ये उम्र होनी चाहिए लड़की की शादी की, तो भी ये कामयाबी होगी। तो एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से आपसे क्या तवक्को रखी जाए, क्या आप इस बारे में मोबिलाइज कर रही हैं अफराद को, फैमिलीज को, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को?
जी बिल्कुल, देखिए ये दोनों तरफ से चीजें चलेंगी, एक तरफ आपको अवेयरनेस करनी होगी, दूसरी तरफ से स्टेट को अपनी स्ट्रांग विल दिखानी होगी, तो स्टेट की जो स्ट्रांग विल है उसको देखने के लिए ये इस लॉ की, और दूसरी मैं आपको बता दूं कि ये कानून जो है वो दो प्रोविंसेस में 18 अमेंडमेंट के बाद वो गए हैं आगे, और दूसरा जो एज का जो इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है कमेटी ने, आप अपने मुस्लिम ममालिक का कंपैरिजन करके देख लें जहाँ पे उन्होंने 18 और 21 साल तक लेकर गए हैं एज को हमारे कुछ ममालिक, तो ये एक, और दूसरा आपने कहा कि स्टेप क्या होगा, मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट को ये सोचना होगा कि वो जो है ना इस्लामी नजरियाती काउंसिल को वो कितना उसकी रिकमेंडेशन को मानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है और जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। तो अब ये उस्मान ने भी ये इशू उठाया था कि ये सिर्फ वेमेन इश्यूज के ऊपर क्यों ये आके तो ये अटक जाते हैं, ये पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि एक तीसरा एरिया हमें काम करना होगा कि जिसमें हम कहें कि ये अब बहुत हो गया कि आप औरतों के इश्यूज पे पॉलिटिक्स करनी जो है ना वो छोड़ दें, तो ये एक एंगेजमेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पब्लिक है उसने तो और कानून को भी मान लिया जो कि इससे भी ज्यादा सेंसिटिव इश्यू के थे, मिसाल के तौर पे
ऑनर क्राइम जैसे जो इश्यू था जिसको मानने को तैयार नहीं थे. 2004 में इसके ऊपर लेजिस्लेशन आ चुकी है.
सही, बहुत शुक्रिया आपका रक्षंदा ना साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ थी. उज़्मा अशरफ साहिबा, चेयरपर्सन आस फाउंडेशन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया. और सामिन चंद सेकंड की हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे आलमगीर खान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, खासतौर पर सिंध के अंदर सिंध हुकूमत को जिन्होंने एक्टिवेट करना चाह, फाल करना चाह अवामी मसाइल पे, वो हमारे साथ होंगे, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनके साथ करेंगे एक ब्रेक के बाद.
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है. ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे. लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے عالمگیر خان سے, پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, خاص طور پہ کراچی شہر جو بہت بڑا شہر ہے آبادی کے اعتبار سے بھی, اپنے حجم کے اعتبار سے بھی, اور وہاں پہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو یا سیوریج کا معاملہ ہو, وہ اکثر ایشوز میں اور اکثر خبروں میں رہتا ہے اور جسے عام آدمی کی زندگی پہ خاصا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے پچھلے دنوں خاص طور پہ جو مین ہولز تھے جن کے یعنی گٹر, ان کی جو ڈھکن وہاں پہ نہیں تھے, انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے کہ ان کو ڈھکن کو چوری کر لیا جاتا ہے, لوہا بیچ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں, کئی بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ایک کیمپین شروع کی, فکس اٹ. وہ عموماً یہ کرتے تھے, آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ ان کی تصویر ساتھ بنا کے ایک ایرو کا نشان بناتے تھے اور وہ لکھ دیتے تھے کہ فکس اٹ. اس کے بعد ان کی اس تحریک کو بہت بھرپور وہاں پہ کا قبولیت حاصل ہوئی, لاکھوں کی تعداد میں چند گھنٹوں چند دنوں کے اندر ہی ان کے پیج کے, فیس بک پیج کے, ٹویٹر اکاؤنٹ کے, ان کے فیس فینس ڈیولپ ہوئے, اور ایک بظاہر ایک بڑا ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا پریشر حکومت کے اوپر, اور حکومت کے اکابرین نے بھی اس کو رسپونڈ کیا. حکومت کا یہ کہنا تھا کہ بہرحال یہ کیمپین سیاسی طور پہ ملائن کرنے کے مترادف ہے کیونکہ حکومت اپنے تئیں پوری کوششیں کر رہی ہیں. انہوں نے فکس اٹ کے بعد فکسڈ کا بھی ایک کیمپین کی کہ بذات خود فنڈ لیے لوگوں سے اور پھر ان کو جا کے ڈھکن خود لگائے ان مین ہولز کے اور اس کے اوپر لکھ دیا فکسڈ. اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا, اپلیکیشنز ڈیولپ کی, ساتھ ساتھ کچھ سانگز ڈیولپ کیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور انگیج کرنے کے لیے, اور ان کا بھرپور ان کو ساتھ دیا, بھرپور ویلکم کیا لوگوں نے, شہر کے لوگوں نے اور پورے ملک کے لوگوں نے, یہاں تک آ جانے لگا کہ سوشل میڈیا کا ایکچولی یہ وہ کردار ہے جو اثر انداز ہو سکتا ہے. عالمگیر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس سے پہلے چند سیکنڈ ہم آپ کی ان کی ایک اور ایفرٹ جو انہوں نے سانگ کی صورت میں سوشل میڈیا پہ موٹیویٹ کرنا چاہا لوگوں کو فکس اٹ کیمپین میں.
سائیں کراچی جاگ رہا ہے,
گندا پانی ابل رہا ہے, اچھا پانی نکل رہا ہے.
جی, ایک سوتی جھلک آپ نے سنی ہی ان کے باقاعدہ سانگ سے بھی, اور عالمگیر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالمگیر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کو جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عالمگیر آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی عالمگیر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
موجود ہوں. ہلو.
جی
تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے اس کاز کو اور زیادہ ہمیں سپورٹ کیا. آپ لوگوں کے بغیر سوشل میڈیا پہ صرف ہم اگر کرتے تو شاید اتنا وائبرنٹ نہ
ہوتا. آپ کو خیال کیسے آیا اس کیمپین کا؟
خیال ایسے آیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت مسلسل جو ہے وہ کئی مسائل ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں. پروٹیسٹ کے مختلف طریقے ہر کوئی اپناتا ہے, کوئی پریس کلب کے باہر جا کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی روڈ بلاک کرتا ہے, کوئی مختلف چیزیں کرتا ہے. اور میں بیسیکلی جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا ہوں اور ان سب چیزوں کو میں دیکھ چکا ہوں کہ جناب پریس کلب کے باہر کھڑے ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میں نے مختلف جگہوں پہ ریسرچ کری اور مجھے رشیا میں ایک جگہ ایک ایسا آئیڈیا نظر آیا جہاں پر اسی طریقے سے انہوں نے اپنے میئر, گورنر اور وائس میئر کی تصویر ایک مین ہول پہ بنائی تھی, اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے دوسرے دن آ کے اسے پینٹ کیا, اور پینٹ کرنے کے بعد उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने वहाँ पे कैमरे भी फिक्स किए हुए हैं जिन्होंने इस मेन होल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी तस्वीर बनाई है. तो उन्होंने दूसरे ही दिन उनके पेंट के बाद जो है वहाँ जाके लिख दिया पेंटिंग इट इज नॉट फिक्सिंग इट. तो उसके बाद वो तीसरे दिन आया और उन्होंने उस चीज को ठीक किया. तो आई कम अप विद दिस आईडिया.
थैंक यू सो मच कि आपने उनको बकायदा एट्रीब्यूट भी किया है उस आईडिया को जहाँ से ये लॉन्च हुआ था. आपने उसको एक्नॉलेज भी किया, ये इटसेल्फ एक ऑनेस्टी भी है. तो आपको आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? हम तो जाहिर है मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, भरपूर रिस्पॉन्स था. खासतौर पे यूथ किस हद तक मोबिलाइज हुई और वो आपके साथ आपका बाजू बनने के लिए किस हद तक तैयार नजर आती है?
इसको इस तरह लीजिए कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स फिगर कुछ शेयर करता हूँ अपनी. इस वक्त एट अ टाइम मेरे पास फेसबुक पे जो लोगों की इंगेजमेंट है, यानी कि जो लोग मेरे मेरे पेज पर आते हैं और इसके साथ साथ इंगेज रहते हैं मेरी एक्टिविटी से, वो ये 1 मिलियन से अबव हो चुका है. यानी कि पहले 10 लाख से अब अराउंड 11 लाख है, ठीक है. और इसके साथ साथ जो शहर के हाल है, क्योंकि मैं कराची में हूँ और इस वक्त जहाँ जहाँ मैं मूव होता हूँ वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद आती है और मुझे ज्वाइन करती है. और इसमें खास तौर पे सिविल सोसाइटी का वो हिस्सा है जो घर पे या बिजनेस में या किसी अपनी प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और उसको एक मौका नजर आया है टू क्लीन अप सिटी और अपने सिटी के लिए आवाज उठाने का.
उसके बाद फिर मुझे बताइए, आपने उसको फिक्स इट को फिक्स्ड में तब्दील किया, क्या आपको आपने बकायदा इसके लिए फंड रेजर किया, उसको रजिस्टर कराया, आपको फंड्स आने लगे हैं?
ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये इस वक्त डेवलपिंग फेज के अंदर है, ठीक है. और हम इसके लिए फाइनेंस बोर्ड बना रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किया था जब, तो हमने मेन ऑल पॉइंट किए थे गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी रोड के, ठीक है. उसका हाल बहुत बुरा है. और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने 2 दिन की डेडलाइन पे कुछ नहीं किया तो हमने मूव किया अपने आप को और 42 मेन होल्स के कैप्स जो है हमने खुद लगाए एंड इट कॉस्ट अस अराउंड 13,000, जो कि कुछ भी नहीं है. तो उसके बाद से लोगों की मोटिवेशन बढ़ी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन अस और हम भी चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से रखें. इसलिए हमने जो है वो एक फाइनेंस बोर्ड बनाया है जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मोटिवेट लोग सोसाइटी के जिनके ऊपर लोगों को एतमाद हो वो इसके अंदर आए और आके फाइनेंस.
आप कराचाइट्स हैं लेकिन इस वक्त शायद आप कराची, सिर्फ कराची की प्रॉपर्टी नहीं, लोग आपको पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं. मेरा एक काउंटर क्वेश्चन या क्रिटिकल क्वेश्चन भी है और सिंध गवर्नमेंट ने भी इसी तरह रिस्पॉन्ड किया था. दर हकीकत ये समझिए कि मैं सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस वक्त. वो ये पूछ रहे हैं कि आपके इस कैंपेन के पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म कारकुन हैं, इमरान खान के साथ आपकी तस्वीरें हैं, तो आप दर हकीकत गवर्नमेंट को मलाइन कर रहे हैं, उनकी बदनामी का सबब बन रहे हैं.
देखें, मैं बिल्कुल पार्टी से वाबस्ता था और हूँ, लेकिन इस कैंपेन का पीटीआई से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. उसका अगर मैं आपको बोलूँ मजीद इसके ऊपर तो ये गलत नहीं होगा कि पीटीआई के किसी बंदे ने अभी तक मेरे हक में कोई बयान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ही उनको अपने आप से अलग रखा. वे दे वांट टू,
लेकिन वैसे अब इस बात के इम्कान है कि पीटीआई के खासतौर पर कराची पीटीआई के बयान आपके खिलाफ आए, चूंकि आपने जिस तरह से अपना स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है तो इसमें पॉलिटिकल मोटिव्स नेचुरली आ जाएंगे आगे. आपने कभी सोचा है कि कराची के लोग अगर आपको मेयर बना दें?
नहीं, मैं अभी तक मेरी ऐसी ख्वाहिशात कोई नहीं है कि मैं जो है वो कराची का मुझे मेयर बना दिया जाए या कुछ इस तरह कर दिया जाए. इवन ये कि कराची के इस वक्त जो मेयर है उनके अख्तियारात की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनको अख्तियारात दिया जाए ताकि नीचे तक गवर्नमेंट आए और हम नीचे वालों को पकड़ सके कि जनाब अभी जो है ना वो हमारे मसले हल किए जाए. हम तो इस MQM के लिए भी बोल रहे हैं ना कि भाई MQM को जो है वो इस वक्त राइट दिया जाए, अगर उनका मेयर आता है, इलेक्ट होता है लोकल बॉडी असेंबली के अंदर, तो उसको राइट दिया ताकि वो काम कर सके, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसे भी पूछे.
बहुत बड़ी सर्विसेज के एतबार से रीजनल से
नहीं है, ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ.
बुनियादी सर्विसेज की फ्राहमी के लिए म्यूनसिपलिटी के लिए बड़ी एफर्ट, लेकिन क्या आपसे अब तवक्को रखी जाए, क्योंकि अब आप एक सेलिब्रिटी भी बन गए हैं, बड़ा नाम बन गए हैं, तो नेशनल लेवल के ऊपर जो इश्यूज हैं आप उनको भी हाईलाइट करेंगे?
सर, मैंने जब अपना ये कैंपेन स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर कहा था कि आइडियाज आर प्रूफ और मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, ठीक है. तो ये आइडिया फ्लोट हो चुका है, ठीक है, ये
आप इसको करेंगे. तो इस रेफरेंस में फिर मैं क्या कह सकता हूँ, अगेन पॉलिटिकल मोटिव्स और पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो क्या हम आपको पाकिस्तान का आम आदमी भी कह सकते हैं फ्यूचर का?
बिल्कुल मुझे कह सकते हैं फ्यूचर का आम आदमी, और मैं जो है वो एक
आम आदमी पार्टी वाला आम आदमी.
सॉरी,
आम आदमी पार्टी वाला आम आदमी.
नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी वाला अभी ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है. अभी सिर्फ मुझे कराची के इश्यूज और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लोगों पे अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पहला मेरा फोकस कराची है क्योंकि मैं कराची का रहायशी हूँ. और ये चीज ये याद रखे कि मुझे कायम अली शाह से नफरत में मैंने काम नहीं किया, मुझे कराची से मोहब्बत है. मैंने पी आई डी कॉलोनी में अपनी जिंदगी गुजारी 7 साल तक, उसके बाद मैं गुलशन में शिफ्ट हुआ, मैं बहरिया कॉलेज से मैंने पढ़ा, देन जैबिस गया, फिर एक यूनिवर्सिटी गया, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ मार्केटिंग में. मुझे इस शहर से मोहब्बत है, मैं दिन रात इस शहर में जीता हूँ, चलता हूँ.
इस मोहब्बत के लिए जो आपने कोशिशें की उसके लिए अब आपको कीमत क्या चुकाना पड़ रही है? कुछ दबाव भी है, हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है.
बिल्कुल मेरे ऊपर दबाव भी है, और लेकिन ये प्रेशर मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं करता कि इस प्रेशर की वजह से आम लोगों में एक खौफ पैदा हो. इस प्रेशर मेरे ऊपर है, और जब मैंने आइडिया फ्लोट किया था तो मैं बिल्कुल तैयार था इसके लिए.
आखिरी बात, लोगों से क्या तवक्को रखते हैं, किस तरह से वो आपका साथ दें?
आवाम
जी,
आवाम बिल्कुल साथ मेरा इस तरीके से देगी. जिस इशू के ऊपर हम, मैं क्योंकि आम लोगों के लिए कर रहा हूँ, और उनसे मेरी तवक्को यह है कि ये पैगंबरों का दौर नहीं है, यहाँ इस पर कोई मसीहा नहीं आएगा, ना मैं कोई हीरो हूँ उनका. वो खुद अपने अपने एरियाज के हीरो बने, खुद अपने अपने एरियाज के मसीहा बने.
बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर खान, सोशल एक्टिविस्ट, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया. उनकी इस गुफ्तगु के साथ ही आज का प्रोग्राम जहां रंग अपने अख्ताम को पहुंचता है. असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़.